بسم الله الرحمن الرحیم. آج یہاں آپ کی تشریف آوری کا پہلا دن ہے اور ممکن ہیں بہت سی چیزیں جو بچے ہیں ان کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن کبھی وہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو حقیقی پائیں گے. ہر وہ مذہب اور دین جس میں دو باتیں آ جائیں وہ جلد یا بدیر ختم ہو کر رہتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس مذہب کو باقی نہیں رہنے دیتی، اور پھر اگر وہ مذہب سچا ہو تو یہ دو چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان دو چیزوں کے موجب بنتے ہیں. ایک تو کبھی دنیا میں اسلام، عیسائیت، یہودیت، کوئی مذہب باقی نہیں رہتا جب اس کے نفاذ میں جبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، آزادی سے نوازا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی آزادی ختم کرنے پہ خوش ہو. جہاں وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے بھی کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی اپنی رضامندی اور خوشی اس میں شامل ہوتی ہے، وگرنہ جبر جلد یا بدیر ٹوٹ کے رہتا ہے. اور مذہب کا جبر سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے ڈیموکریسی، جمہوریت کو اور سیکولرزم کو. معاشرہ تیار نہ ہو تو دین کو جبر سے نافذ کرنے کی کوشش اس دین کو جڑ سے ہلا دیتی ہے، اور جتنا جبر زیادہ ہوتا ہے اتنی ریٹیلیشن اگلی نسلوں میں بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح فرد پہ بھی اگر دین کے معاملے میں جبر ہوگا تو اس کا فائدہ سیکولرزم کو، بے دینی کو ہوگا، اور فرد بغاوت کرے، کہے گا نہیں مانتا. اور اگر محبت سے اسے سمجھایا جائے اور یہ سوچ کر اسے چھوڑ دیا جائے کہ یہ جو گناہ ہے یہ اس کی خوشی نہیں ہے، یہ حالات کے جبر کا نتیجہ ہے، اور مجھے ان حالات کے جبر کو توڑنا ہے اور صحیح راہ دکھانی ہے، پھر اصلاح ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف تعلق کا راستہ کھلتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی شخص کے جن گناہوں پر ہمیں غصہ آتا ہے، بچوں کی حرکتوں پہ، گھر میں اور چیزوں پہ، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا گناہگار ہے، یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اصلاً گناہگار ہے یا حالات کے جبر کی وجہ سے گناہگار. حالات کا جبر جس گناہ کو پیدا کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ گناہ معافی سے زیادہ قریب ہے بنسبت اس گناہ کے جس میں حالات کا کوئی جبر نہیں. کوئی جبر حالات کا نہیں ہے اور وہ اٹھ کے ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ قابل گرفت ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ حالات کا جبر اسے مجبور کرتا ہے کہ یہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے، ہر وقت مجھے طعنے ملتے ہیں، ہر وقت یہی بک بک ہوتی رہتی ہے. اس حالات کے جبر سے مجبور ہو کر وہ جو قتل کرتا ہے، تو قیامت میں اگر خدا اس سے پوچھے گا کہ کیوں قتل کیا، تو اس سے بھی پوچھے گا کہ تمہارا کردار کیا تھا، تم ایک آدمی کو کیوں ستا رہے تھے. شوہر جبر کرتا ہے بیوی پہ، اور وہ کہتا ہے جبر سے کہ یہ نیکی کا کام ہے کرو، اور وہ اس کو نہیں مانتی. ریٹیلیشن میں وہ کہتی ہے کہ جہنم میں جائے ایسا مذہب. تو جو اسلام کو گالی دے رہی ہے، یہ حالات کا جبر ہے. اور خدا جہاں اس سے پوچھے گا، اس سے بھی پوچھے گا کہ تم نے سمجھا دیا، یہ تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ وہ نافذ کریں، تم کون تھے؟ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ کا کام دعوت دینا ہے، لست علیہم بمسیطر، اور آپ ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگوں پر نگران بن جائیں. دروغہ یہ ترجمہ کیا ہے. ایک ایسا مذہب نہیں چلتا، اور ایک وہ مذہب جو صرف قانونی ڈھانچہ اختیار کر، اتنے فرائض ہیں نماز کے، اتنی سنتیں ہیں، یوں سجدہ کرنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، اپنی جگہ پہ بالکل برحق ہے، لیکن اس قانونی دین میں اگر وہ جذبات شامل نہیں ہوں گے جو انسانی فطرت کا تقاضا ہیں، تو یہ قانون کا ڈھانچہ آج نہیں تو کل ٹوٹ کے رہے. پوری عیسائیت اور یہودیت، یہ دونوں مذاہب اسی لیے برباد ہو گئے کہ وہ قانونی ڈھانچے میں ڈھل گئے، اور جہاں کسی نے پکڑ لیا، قانون کی دفعات سنا دی، یہ گناہ کیا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اچھا کیسے کیا، پھر اس کی یہ سزا ہے، اچھا ایسے ہوا ہے، پھر مجرم کا، پھر یہ سارا ایک قانونی ڈھانچہ بن گیا. اور اس کی آسان مثال یوں سمجھو کہ آدمی کو یہ پتا ہو کہ نماز میں کتنے فرض ہیں اور سنتیں کتنی ہیں اور واجب، اور وہ 5 سال 10 سال یہ سارا سبق یاد کر کے نماز پڑھتا رہے، اور اسے کوئی نہ سکھائے کہ اللہ کی بندگی کا یہ مظہر ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے محبت کے اور اظہار ہے، یہ علامت ہے اللہ کے خوف کی. یہ جو خوف اور محبت اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، اگر یہ اس قانونی دین میں نہیں ہے تو یہ ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا. کوئی چیز اسے سردیوں میں گرم بستر چھوڑ کے، اور کوئی چیز اسے گرمی کے اتنی طویل دوپہروں اور اتنے طویل دنوں کے گرم روزے لو چلتی ہوئے میں نہیں رکھوا سکتی جب تک کہ اللہ کا خوف یا اللہ کی محبت یہ چیز آمادہ کرتی ہے، اللہ کی طرف جانے کا شوق آمادہ کرتا ہے. آپ ایک آدمی سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب پڑھی حجت اللہ البالغہ میں تو آنکھیں کھل گئی، 70-78 کی بات ہے جب پہلی مرتبہ حجت اللہ البالغہ پڑھنے کا موقع ہوا، اور وہ بھی اساتذہ نے مسلسل توجہ دلائی کہ اس کو پڑھو، دیکھو حضرت رحمت اللہ نے کیا لکھا ہے، اب تک وہ بات یاد آتی ہے، کمال کی بات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ہم، یہ نماز استعداد پیدا کرتی ہے اللہ کی زیارت کی۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیں، حضرت رحمت اللہ اس کی طرف اشارہ فرمایا، ان پچھلی 3 صدیوں میں اتنا بڑا آدمی ہے ہی کوئی، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ایسا بڑا آدمی ہے ہی کوئی، عالم دین کی جتنی شرائط آپ طے کریں نا سب پہ حضرت پورے اتر، کمال کی ہستی تھی۔ شبلی جیسے مورخ نے ایک جگہ لکھا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کہ ہاں یہ بھی معجزہ ظاہر، کرامت ظاہر ہونی تھی کہ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی اسلام کے دور زوال میں دلی میں پیدا، ورلڈ آرڈر مرتب کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر مسلمانوں کی حکومت میں کہیں جان ہوتی اور ورلڈ آرڈر اس وقت کا نافذ ہو جاتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے امریکہ نے ورلڈ آرڈر دیا اور وہ اب نافذ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں، ایسا ورلڈ آرڈر دنیا پر نظر رکھ کے اور اس کو مرتب کرنے والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آدمی ہیں، ان کے معاصرین میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی اتنی گہری نگاہ۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بچے ایکسرسائز کرتے ہیں نا یا ویٹ اٹھاتے ہیں، پہلے دن استاد اسے مثلا ایک پاؤ بتاتا ہے کہ اسے اٹھاؤ، مگدر ایسے چلاؤ، اتنی مرتبہ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ 10 دن بعد اب بچہ اس پہ ٹرینڈ ہو گیا، وہ کہتا ہے اسے ڈبل کر دو، وہ کہتا ہے اسے پھر ڈبل کر دو، ہوتے ہوتے وہ اس کو جو ایک پاؤ نہیں اٹھا سکتا تھا ایک من تک لے جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ یہ جو صلاحیت بڑھنے کی چیز ہے، کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اور حضرت کے علاوہ یہ کہیں غالباً نہیں ملتی۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نماز اصل میں انسان میں استعداد بڑھاتی ہے، استعداد کو پیدا کرتی ہے، آہستہ آہستہ زندگی پر بڑھاتی ہے تاکہ موت کے وقت یا موت کے بعد جو اللہ تعالی کی تجلیات پڑھنی ہے نا اس کو برداشت کر سکے، وہ خدا کی تجلیات۔ یہاں یہی وہ اختلاف ہے جو اہل تشیع میں اور اہل سنہ میں ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہوگی نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اہل سنہ کہتے ہیں اس دنیا میں تو اللہ کی زیارت نہیں ہوتی مگر اس دنیا میں زیارت ہوگی، اور پھر وہ نصوص اور ساری عقیدے کی بحث ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس دن جو اللہ کی زیارت ہوگی، قرآن کریم کی کتنی صاف بات ہے، اللہ نے فرمایا انہم رب یوم ازل محجوبون، اور قیامت کے دن میں ہم انہیں کافروں کو اپنی زیارت سے پردے میں رکھیں گے۔ اگر خدا کی زیارت ہونی نہیں ہے تو کافروں سے پردے میں رہنے میں عذاب کیسا ہے، وہ کہیں گے تمہیں کون سا ہو گئی، اللہ کہتا ہے نہیں، قیامت کے دن کلا انہم عربہم یوم ازل محجوبون، قیامت کے دن وہ اللہ کی رویت اور اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو خدا نے سزا دیا نا انہیں، یہ سزا اسی وقت بنتی ہے جب ان کے مخالفین کو رویت ہوگی۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ میں کمال کی بات لکھی، یہ چند ایک آدمی ایسے ہیں جنہیں سبکن سبکن بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ شاطبی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، ابن عربی ہیں، فصوص الحکم ہے، مثنوی جیسی چیز دنیا کی کسی زبان میں نہیں، ہم بلا خوف تردید عرض کرتے ہیں مثنوی جیسی چیز دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ خیر کثیر یہ بنیادی طور پہ بتاتی ہیں کہ دین ہے کیا۔ تو 2 طرح کے مذہب ہمیشہ برباد ہوتے ہیں، اسلام بھی برباد ہوگا یا ہوا ہے عیسائیت اور یہودیت تو اسی وجہ سے، ایک وہ مذہب جو جبر کے ذریعے لایا جائے، فرد پہ جبر کریں تو اس کا نتیجہ بغاوت ہے، اور سوسائٹی پہ جبر کریں تو دین کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، وہ کہیں گے نہیں مانتے جو مرضی کریں۔ عیسائیت کی زوال اور تباہی بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ اور دوسرا مذہب جب قانونی اعتبار سے لوگ اسے گننا شروع کرتے ہیں نا، یہ قانونی اعتبار سے نہیں چلتا کہ یہ کرو یہ سزا ہے، یہ کرو یہ سزا ہے، یہ کرو گے اتنا ثواب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات احیاء العلوم میں تحریر فرمائی، انہوں نے کہا تم ساری چیزیں بتاتے ہو کہ نماز میں اتنی سنتیں، اتنے فرائض، اتنے واجبات، یہ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ خشوع و خضوع جو اصل دین ہے، وہ جو نماز کی اصل جڑ ہے، جو نماز اصل ہے خشوع و خضوع، اس کا کتنا حصہ ہے؟ ندیم صاحب اچھا آپ ادھر آئیے، ادھر آئیے، آگے آ جائیں، زاہد صاحب آپ پیچھے، معاف کیجئے گا دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں، آپ ادھر ادھر نہیں نہیں ادھر۔ تو یہ دو چیزیں، جبر بھی اور قانونیت، یہ تباہ کرتی ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کا بھی خیال یہ ہے نا کہ معاشرے میں ہمیں حکومت اقتدار جبرن اسلام، وہ ایک مہینہ نہیں چلنے کا، لوگ خدا کے دین سے بالکل باغی ہو جائے۔ اتنی بڑی چیز پیش آئی ہے۔ کل انشاءاللہ ہمیں کسی نے سوال بھیجا ہے، کل کا بیان آپ سنیے گا، انہوں نے خلافت پر اعتراض کیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سنتے رہتے ہیں چیزیں، اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا بس اس مسئلے کو بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان غدیر خم میں کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خلافت کیوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سقیفہ بن سعدہ میں چھین لی؟ انہوں نے کہا اس مسئلے پہ بات کیجیے، کل کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی بڑی چیز پیش آئی ہے کہ یمن میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ گئے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا اسلام کی وجہ سے، یا اسلام کی جو باتیں وہ کر رہے تھے اس لوگوں نے نہیں مانا، لڑائی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ علی لوگوں کو جا کے سمجھانا، اور ایک تو یہ انہیں کہنا کہ خالد کی وجہ سے جو نقصان ہو گیا ہے ہم اسے پورا کرنے کو تیار ہیں، اور دوسرے بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دینا، خالد نے جو ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، اگر فرض کر لو آئندہ لڑائی کا موقع آ جائے تو خالد کو کہنا کہ تم امیر ہو، خالد امیر نہیں رہیں گے رضی اللہ۔ اس لیے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بھی جب لوگوں میں یہ مزاج پیدا ہونا شروع ہوا کہ جبر اور قانونی اسلام اس کو نافذ کرو، تو اس وقت اللہ تعالی نے ایک پورا گروہ ایسا پیدا کر دیا جس گروہ نے اسلام کے حقائق کو سمجھا، اور انہوں نے ایک چیز شروع کی۔ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر انصاف سے کام لو نا، یہ دین ان کی وجہ سے بچا ہے۔ اگر یہ صرف فقہا کے ہاتھ میں رہتا اور کوڑے پڑتے اور درے مارتے اور یہ ہوتا اور یہ ہوتا، اور یا پھر یہ دین فوج کے ہاتھ میں رہتا، اسلام کبھی اتنی ترقی نہ کرتا۔ اللہ کے وہ نیک بندے ایسے تھے، انہوں نے پورے اسلام میں دو چیزیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھو، ایک چیز کثرت ذکر ہے، اس کو شامل کرو، ہر آدمی اللہ کو یاد کرے، ہر آدمی اللہ کا نام جپے. انہوں نے کہا جس سے تمہیں محبت ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ لگ جاؤ. کثرت ذکر نے اس کمی کو پورا کیا جو جبر کی وجہ سے آ سکتی تھی یا قانونی ڈھانچے کی وجہ سے آ سکتی تھی. انہوں نے اس میں آنکھوں کے آنسو اور دل کی تپش کو شامل کر دیا. انہوں نے کہا اس اللہ کے لیے رونا ہے، اس اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، اس سے دعا مانگنی ہے، ذکر کثرت سے کرنا ہے، اللہ کو بار بار یاد کرو تاکہ اللہ تعالی کی محبت اس قانونی سانچے میں تراوٹ کو پیدا کرے. کتنی اچھی بات حضرت مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. فرمایا الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا، الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا گر ہماری آنکھ چشم تر سے مینا برساتی. اگر آنسوؤں کی بارش نہ ہوتی نماز میں اور اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں، تو دل میں جو تپش پیدا ہو گئی تھی اللہ سے ملنے کی. اللہ بار بار کیوں کہتا ہے؟ بار بار آپ قرآن میں غور کریں، اللہ بار بار کہتا ہے کہ جو ہم سے ملاقات سے انکاری ہے، کرہ اللہ لقاءہ، حدیث میں الفاظ آئے ہیں، جو اللہ سے ملنے سے نفرت کرتا ہے، ولقائہ، قرآن بار بار کہتا ہے ہم سے ملنے سے وہ بچتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم بھی نہیں ملیں گے. اللہ دعوت دیتا ہے اپنے ساتھ ملاقات کی، اللہ بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے ملو. اسی لیے روزہ ہے نا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ لصائم فرحتان، اور روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشی ہیں، عند الافطار، جب روزے کو افطار کرتا ہے ایک خوشی اس وقت ہے، وعند اللقاء، اور جب ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت ہم خوش کر دیں. صوفیہ نے اس حدیث کا مطلب کیا لیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک تو افطار کے وقت ہے اور ایک ملاقات کے وقت ہے. ساری زندگی کسی گناہ سے پرہیز کرتے رہے اور موت کا وقت آیا تو اس وقت اجازت ملی کہ جس کو تم گناہ سمجھتے تھے، شراب کو، اس کو، اس کو، اب سب چیزوں کی جنت میں اجازت ہے. اور جب ہم ملیں گے تو وہ جو اصل ہے نا لقاء، اس سے ملنا، اس وقت وہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے 60 سال روزہ رکھا ہے، آج مجھ سے ملنے آنا. حدیث ایک ہی ہے، فقہا کی تعبیر دیکھیں اور صوفیہ کی تعبیر دیکھیں، کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے کثرت ذکر، ایک چیز تو انہوں نے یہ شامل کی، ان کا کسی حال میں بھی بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار، خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار، اور یہ ٹھیک سنت کے مطابق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں دعا میں کہتے ہیں کہ کن، اور اللہ آپ سے ملاقات یقینی ہے، یقیناً. وہ محبت کا اتنا غلبہ تھا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ایسے ہی نہیں لوگ روتے رہتے تھے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے ساری ساری رات میرے سامنے سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اور میرے بندے رات رات بھر میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. یہ محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کون کھڑا ہوتا ہے؟ کون ایسے کرتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو بہت شدید تکلیف، شاگردوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ دیکھو کوئی چیز میرے کرتے میں ہے اور مجھے کاٹ رہی ہے. دیکھا گیا تو کوئی تھی، کوئی چیز ایسی بھیڑ تھی، کوئی چیز تھی. تو انہوں نے کہا حضرت شریعت نے اجازت دی تھی نماز توڑ دی ہوتی. انہوں نے کہا خیال تو مجھے بھی آیا تھا، مگر ادب اللہ کا مانے رہا، ادب غالب رہا کہ ان کے سامنے کھڑا ہوں کیسے ہٹ جاؤں. وہ کہتے ہیں ہم نے 27 جگہ پہ ان کے جسم میں دیکھے ڈنک لگے ہوئے تھے، ایک بھیڑ کاٹ لے تو نماز کیا، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت نہیں ہے تو اور کیا. انہوں نے خدا کے ذکر کو، ان کا اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اللہ نے دو قوتیں پیدا کی ہیں اس کائنات میں، یہ وہی جانتا ہے کب اس نے پیدا کیا. یہ ساری دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، یہ اللہ نے اپنی دلیل پیدا کی ہے، اللہ نے اپنی دلیل پیدا کی ہے، بغیر دلیل کے کون مانتا؟ یہ ساری کائنات اس نے اپنی دلیل پیدا کی ہے. ان نفی خلق سماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، والفلک التی تجری فی البحار، اور یہ جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، والسحاب المسخر، اور بادل بندھے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان، سٹل، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے یہ میرے ہونے کی نشانی ہے، یہ پوری کائنات نشانی ہے اللہ. لوگ پوچھتے ہیں نا کیوں دنیا پیدا کی گئی، کس مقصد؟ اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ اس کے پیش نظر دو چیزیں تھیں، باقی جو ہوں گی وہ وہی جانتا ہوگا جو ہم نے بزرگوں سے پڑھا سنا دیکھا. ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کون مان لے؟ اب جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے، زلزلے کو دیکھتا ہے، قدرت کے جبر کو دیکھتا ہے، ہم اہل السنہ اختیار اور جبر کے درمیان ہیں، اس لیے جو جبر پہ قائم ہیں گمراہ ہیں، جو اختیار پہ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں. جو کہتے ہیں بندے کو ٹوٹلی اختیار ہے، کچھ نہیں، غلط بات ہے. جو کہتے ہیں بندے پہ جبر کیا ہے خدا نے، کوئی جبر نہیں. ہم کہتے ہیں فطرت کا جبر ہم اس کے قائل ہیں، اور اعمال کے اختیار کے قائل ہیں. زلزلہ آ گیا، یہ فطرت کا جبر ہے، مانو نہ مانو قبول کرنا پڑے گا. سیلاب آ گیا، موت آ گئی، غربت اور امارت آ گئی، پیسے کھو گئے، یہ قدرت کا جبر ہے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. نہ مانے گا تو کیا کر لے گا؟ لڑ لے گا فطرت سے. اور اختیار وہ اعمال میں ہے، منشا فلیوم، جو چاہے ایمان، منشا جو چاہے کفر کر. تو اس لیے جو اہل السنہ کا یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ جبر اور اختیار کے درمیان درمیان ہے، تو ایک چیز کیا کہہ رہے تھے؟ ہیں، ہاں، اللہ نے دو قوتیں پیدا کی. کب پیدا کی یہ وہی جانتا ہے. یہ کائنات پیدا کی اپنی دلیل میں، کہ میری دلیل ہے. آپ سے پوچھتا ہے کوئی گھر، آپ کہتے ہیں فلاں محلہ، فلاں سٹریٹ نمبر، ایسے گلی میں داخل ہیں، ایسے ایسے گھر ہے، تو آپ کوئی نشانی بتاتے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے. کہا یہ کائنات میری نشانی ہے، اس پہ غور کرو، احوال پہ غور کرو، تغیرات پہ غور کرو، بڑا بڑا سامان ہے سیکھنے کے لیے. آدمی کی نگاہ کھلی ہوئی ہو، صبح وزیر اعظم، شام کو جیل، اور صبح وزیر اعظم اور شام کو معزول ہو گئے، اور چند دن پہلے تک بھی کوئی پتا نہیں، اور پھر صدر مملکت بن گئے. اتنے تغیرات ہیں اللہ کی اس دنیا میں. اللہ کی یہ نشانی ہے، ایک اس لیے پیدا کی، اور ایک چاہا کہ اپنی صفات کا ظہور ہو، اپنی صفات کو ظاہر کریں. رزاق ہیں، مانا آپ کس کو رزق دیں گے؟ فرمایا ہم مخلوق پیدا کرتے ہیں، دیکھو ہم رزق دیں گے. یہ مانتے ہیں زندگی موت آپ کے قبضے میں، لیکن موت اور زندگی دینی کس سے ہے؟ مخلوق ہوگی نا، پہاڑ کوئی چیز ٹوٹے گی، انسان مریں گے، جانور کھپیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو اللہ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، کہ ہماری مخلوق ہماری صفات کو دیکھے، توبہ کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھے، ہم معاف کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں، حتیٰ کہ خبر سے مشاہدے تک لاتا ہے. ایسی عظیم ذات ہے، خبر سے چلا کر مشاہدے تک لاتی ہے. رب یارینی کیف توحی الموتا، مجھے اگر دکھا دیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، کالا ولم تومن، اچھا تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ اس سے کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے خبر دی ہے، میں خبر سے مشاہدے تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، خود اربع اتم من الطیر، چار پرندے لو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو اور چار جگہوں پہ رکھ دو، یا تین کسایا، تو دیکھو وہ چار پرندے کیسے اپنی جگہ سے ہڈیاں اور گوشت اڑ کے پھر سارا چاروں پرندے بن رہے ہیں، اور تم دیکھو گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. خبر سے مشاہدے تک لے آئے، یہ ہے اس کی قدرت، اور یہ ہے اس کی اپنی طرف دعوت. تو خبر سے مشاہدے تک پہنچاتا ہے. دو قوتیں پیدا کر دی، ایک انسان اور ایک ٹائم. انسان کو اس کام پہ لگایا کہ اپنی بقا کی جد و جہد کرنی ہے، ٹائم کو اس کام پہ لگا دیا کہ تم نے فنا کرنا ہے. یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں قوتیں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں. انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عرصے تک جیے، وگر نہ کوئی اس سے پوچھے کہ موت کا دن متعین ہے نا، تو پھر یہ دوائی کیوں لیتے ہو؟ معذوری بھی اگر تقدیر میں ہی شامل ہے تو اس دوائی کا کیا فائدہ؟ سردی میں لیٹ جاؤ کیوں کمبل اوڑھتے ہو؟ مرنا تو تقدیر سے ہی ہے، تو پھر گرمی کا کیا فائدہ؟ یہ ساری چیزیں انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی زندگی کی بقا کے لیے کرتا ہے کہ موت سے بچے، اور وہ آنی، اور ٹائم کو لگا دیا تم نے فنا کرنا ہے. یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراتی، دونوں قوتیں، انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ٹائم غالب آ جاتا ہے. فرعون فنا کی گھاٹ اتر گیا، ٹائم غالب آ گیا. اگر اللہ اس کا ذکر نہ کرتا، جیسے کہ اللہ نے بہت سے ہزاروں بادشاہ اس دنیا میں گزرے ہوں گے، خدا نے ذکر نہیں کیا، وقت نے انہیں فنا کر دیا. مشرقین مکہ کا یہ عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، اس میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے ان کا نموت و نحیا، ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ٹائم کے علاوہ میں کوئی چیز فنا نہیں کر رہی. یہ ان کا عقیدہ تھا. اہل سنت نے کہا کہ ٹائم فنا کرتا ہے، اللہ کا حکم اس کے بھی پیچھے ہوتا ہے. اگر خدا اپنا حکم ٹائم سے اٹھا لے تو اس آدمی کو بقا مل جائے. ٹائم پہ غالب آنے کا نسخہ دنیا میں آج تک دریافت نہیں ہو سکی، اور نہ ہونے کی کوئی امید ہے. ٹائم کو سمجھے ہی کون ہے؟ سقراط سے کسی نے پوچھا تھا، تو اسے مرنے سے پہلے کہا کہ جو چیزیں، بعض کہتے ہیں افلاطون سے پوچھا تھا، جس سے بھی پوچھا تھا اسے کہا مرنے سے پہلے کہ یہی چیز سمجھ نہیں آئی. ٹائم کو کیا چیز فنا کر دیتی ہے؟ ٹائم کو اللہ کا ذکر فنا کر دیتا ہے، اللہ کی یاد فنا کر دیتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کی جو دعا بتائی ہے اس کو پڑھنے سے ٹائم نے اس وقت جو فنا کرنا تھا نا، فنا ختم ہو جاتا ہے، وہ دعا غالب آ جاتا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا نام اب تک زندہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ اب تک مانتے ہیں، زندہ ہیں. ٹائم ان لوگوں کو فنا نہیں کر سکتا. شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ 300 سال ہو گئے، 1761 میں حضرت کا انتقال ہوا تھا، اور اب دیکھ لو کتنے برس ہو گئے، وہ وقت پہ غالب آ جاتا. اور یہ اتنی بڑی چیز اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے بغیر نہیں حاصل ہوتی. اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے. اس لیے انہوں نے ایک چیز یہ شامل کی، انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ، اس کو ترقی دو، اس کو زیادہ کرو. اور دوسری چیز جس نے اس دین کو قائم رکھا، اور جو صوفیہ نے جس کو لازم قرار دیا انہوں نے، وہ مجاہدہ ہے. مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نفس کو ناگوار گزرے اس پہ قائم رہنا. نفس کو جو ناگوار گزرتا ہے نا اس پہ قائم رہو. دنیا میں کوئی برائی نہ ہوتی، دنیا میں کوئی عیب نہ ہوتا، اس دنیا میں کوئی بھی خرابی نہ ہوتی، دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ آدمی کو اوپر جانے نہیں دیتی، نیچے کھینچتی. فرد ہے، قوم ہے، کوئی بھی ہے، پستی کے خیالات پیدا کرتی ہے، اوپر نہیں جانے دیتی. یہ دنیا کا بڑا عذاب ہے. نتیجہ یہ کہ اس فرد کی شخصیت نیچے سے پھیلتی چلی جاتی ہے بے ڈھبی، اور اوپر جا ہی نہیں سکتا. دنیا کی محبت سے نفس اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا، نفس دنیا کی محبت کی دعوت دیتا ہے، اور مجاہدہ اس دنیا کی محبت سے نفس کو پاک کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ آدمی اوپر اٹھتا ہے. ایک آدمی کو مال سے محبت ہے، حرام ہے جو ساری زندگی وہ سوچ سکے کہ اللہ کا قرب کیا ہے، ٹائم کیا ہے، خدا کی یاد کیا ہے. اس کی ساری محنت اور کاوش اسی پہ لگ جائے گی کہ کسی طرح پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ کماؤ، پیسہ لاؤ. ایک آدمی کو زمین سے محبت ہے، بہت سے آپ کو ملیں گے، وہ مسجدیں بھی بنائے گا اور بہت کچھ کرے گا، زمینوں کے بھاؤ تاؤ، ساری زندگی اس میں گزر گئی، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے نتائج کیسے پیدا ہوتے ہیں، وجود کیا چیز ہے، شعور کیا چیز ہے. وہ ان لفظوں سے ہی نہ آشنا ہے. اس لیے اس دنیا میں کوئی بھی خرابی نہ ہوتی تو بس یہی اس کی مذمت کو کافی تھا کہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اوپر نہیں اٹھنے دیتی، اوپر جانے نہیں دیتی. اس لیے جو لوگ دنیا کی محبت سے نکل گئے، یہ لوگ پھر بڑے کام کے نکلے. انہوں نے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور پتہ چلا کہ یہ چیز ہے جو انسانیت کا عروج ہے، ترقی ہے. اور یہاں پہنچ کر پھر پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ محبت سے نفس کو پاک کر لیا. یہ دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہوا ہے نا، یہ اصل میں حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی. حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، لکھا ہے کہ 28 سال تک تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، سفر نہیں کرتے تھے، کہیں جاتے نہیں تھے، فرماتے تھے نماز کا کیا ہوتا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، جب سے وہ دلی کا بڑا مدرسہ ختم ہوا ہے نا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والا، اب مسئلہ بتانے کو کوئی نہیں رہا. اپنے خلیفہ محمد انور صاحب سے کہا، تو لوگ میرا رومال جانتے ہیں، اس پہ گرا لگائی اور فرمایا یہ لے جاؤ، ہندو، سکھ، مسلمان، جو بھی چندہ دے اسے کہنا ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں. شام کو 411 یا 400 سے زیادہ روپے لے کے آئے حاجی انور صاحب رحمۃ اللہ. حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمایا بس سب مدرسہ بنائیں گے. دیوبند کا آغاز ایسے، کتابیں پڑھنے کو نہیں تھی، کتابیں کہاں سے لائیں، لوگ نہیں جانتے. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ دیوبند میں کتابوں کی قلت ہو گئی. منشی نول کشور نے، ہندو نے کتابیں بھیجی، ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس کے تعلقات تھے، یہ نول کشور نے کتابیں بھیجی. اس نے کہا حضرت قاسم صاحب رحمۃ اللہ کتابیں چاہیے، فوراً بھیجو، حضرت کو کہو بچوں کو پڑھا. یہ تو درمیان میں تاریخ کی بات آ گئی. حاجی انور صاحب جو تھے کوئی نہیں جانتا انہیں، وہ اپنے آپ کو گمنامی میں ختم کر گئے. ان پہ آخری عمر میں بڑا غلبہ ہو گیا، ہر کسی کو کھانا کھلاتے تھے، جو پیسے آتے تھے دیگ کے لیے بھیج دیتے، دیگ پکاؤ، اچھا بھی دن کو میرے ساتھ کھانا، اچھا بھی دسترخوان لگا کر خوش ہوتے رہتے تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو فرماتے تھے، میری طالب علمی کا زمانہ تھا، میں حضرت کے پاس گیا، حاجی صاحب سے ملا، تو یا شاید حضرت رحمۃ اللہ فارغ ہوئے، بہرحال جوانی کا زمانہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کھانا کھلانے کا اتنا شوق کیوں ہے، جتنی یہ عبادت آپ پہ غالب ہے کوئی چیز غالب نہیں. فرمانے لگے مجھ صاحب، بات یہ تھی کہ میں حج کرنے گیا تھا، تو طواف کے دوران ایک جگہ میں نے جو دیکھا تو میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کئی ایک کھڑے آپس پہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں بھی کھڑا ہو گیا سننے کے لیے. تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے مجھے اس طرح دیکھا سر سے پاؤں، پھر وہ منظر غائب ہو گیا. اور ان کا مول صاحب اس کے بعد یہی حال ہے، جی چاہتا ہے کھانا ہی لوگوں کو کھلاتا. جو دیکھنا تھا نا یہ حضرت نے نہیں لکھا، لیکن ہم آپ سے عرض کرتے ہیں خدا کرے یہ صحیح ہو، وہ اللہ کے رب ہونے کی تجلی اس ذریعے سے پڑ گئی. یہ ربوبیت کی جو تجلی ہے نا، اسی لیے قرآن بار بار رب کہتا ہے. دعائیں جتنی ہیں نا آپ دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، کتنی دعائیں ربنا سے جو شروع ہوتی ہیں نا، خدا کی یہ تجلی جن لوگوں پر پڑتی ہے ربوبیت کی، وہ پھر اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان کفالت کے منصب پر فائز ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی آپ نے غور نہیں کیا، اللہم انی اسألک غنایا، اللہ میں چاہتا ہوں مجھے بھی پیسے ایسے دے دیں، بے نیاز کر دیں سب چیزوں سے، مجھے مالدار کر دیں، غنائے مولایا، اور اللہ جو میرے دوست ہیں ان کو بھی دے دے، وہ بھی بے نیاز ہو جائیں باقی چیزوں سے، میرے دوستوں کو بھی پیسے دے. کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ میرے دوستوں کو اللہ پیسے دے تاکہ وہ بھی ربوبیت کی مقام سے چل کے کفالت تک پہنچیں، اور سینکڑوں اور ہزاروں کی کفالت وہ کریں، انہیں دے تاکہ وہ تیرے راستے میں خرچ کرتے رہے. سوچا کبھی کیسی زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اللہ مجھے ہی نہیں میرے دوستوں کو بھی دولت دے، یعنی یہ کہ وہ بھی وہ جو کفالت کا درجہ ہے نا ربوبیت کے، اللہ نے اسے کر دی. تو اس یہ ٹائم یہ فنا کی طرف لاتا ہے اور وہ ادھر سے انسان، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اور یہ جو دعائیں ہیں نا اس سے تعلق جوڑ لیا، ان پہ وہ فنا کا اثر ختم ہو جاتا، وہ فنا نہیں آتا. جتنا ڈوب جاتا ہے اس میں اتنے ہی بقا کی شان پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے باقی رکھتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے، وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی نسلوں میں وہ جملہ چھوڑ کر گئے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لا الہ الا اللہ. اس قال له ربہ، اس کے پروردگار نے کہا کہ آپ اسلام، آپ مجھے تسلیم کر لے. قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ اے پروردگار جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تیرے سامنے. اس لیے دو چیزیں، ایک جبر تباہ کر دیتا ہے اور ایک قانونی ڈھانچہ، اور اللہ کے اچھے بندوں نے دو چیزوں سے علاج کر دیا، ایک کا کثرت ذکر اور ایک کا مجاہدہ کرو. نفس کو ناگواری ہوتی ہے، اصل چیز خوف ہے، اصل قوت انکار ہے، اور اصل قوت اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. بڑا بننا اصل نہیں ہے، اور اس بات بھی اصل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اصل ہے نہ اصل ہے، جو انکار کرتا ہے اس کی بات میں بڑا وزن طاقت ہوتی ہے، حتیٰ کہ انکار کے لیے شخصیت بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ کون انکار کر رہا ہے. اور اسی طرح اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا یہ اصل ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دل میں اگر وسوسہ بھی پیدا ہونا کہ میں کسی کو بیعت کروں گا یا لوگ میرے پاس آئیں، تو اس شخص کو نئے سرے سے پھر سے سلوک طے کرنا چاہیے. اتنی بڑی چیز. حضرت کے اصل الفاظ میں حضرت نے لکھا ہے کہ دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا کہ میں لوگوں میں پیر بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، یہ طریقت کا کفر ہے. کیونکہ کبریائی اور بڑائی اللہ کی شان ہے نا، یہ اپنے آپ کو اس میں شریک کر رہا ہے. اسی طرح انکار جو ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. انکار کے لیے دلیل کہاں سے, اور اسباب جو ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے, ہاں کر دی دوسرے بھی خوش ہو گئے. جب انکار کرتا ہے تو پھر یہ چیز آتی ہے, پھر شخصیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون انکار کر رہا ہے. اس لیے انہوں نے بھی دو چیزیں دے دی. اصل چیز خوف ہے, خوف اشیاء کو قائم رکھتا ہے. محبت میں سب سے مشکل مقام خوف. اگر محبت کہیں ہو نا تو رات دن ایک فکر تاری رہتی ہے کہ محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے. جس دن کسی اور کی موت کی وجہ سے بھی اس کا مزاج بگڑا ہوا ہو اس دن بھی کہتا ہے آپ مجھ سے ناراض تو نہیں. وہ کہتے ہیں تم سے کیا ناراض ہونا ہے یار, میری تو مصیبت بن گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سب سے بڑا خوف مسلط رہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی چیز ناگوار گزرے. یہ خوف اس انسان کو ترقی دیتا ہے. اور جب خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں, پھر رضامندی کی حصول کی کوشش کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, کہتا ہے اس چیز کو آگ لگائیں جی جس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں, مجھے آپ کی خوشی چاہیے. اللہ کی ذات سے جو خوف پیدا ہوتا ہے نفس کے خلاف چلنے سے, مجاہدہ ہوتا ہے نا, اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کا خوف حفاظت کرتا ہے محبت کی. یہ ڈر ہوتا ہے, محبوب ہے نا اللہ, اس سے محبت ہے نا, یہ محبت کی حفاظت یہ خوف کرتا ہے. محبت خوف میں گھری رہتی ہے ہر لمحہ. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ طوعاً او کرہا, چاہے جبر سے اور چاہے اپنی خوشی سے ماننا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون ربہم, وہ اپنے پروردگار کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے جو اچھے بندے انبیاء علیہ السلام, رغبم و رہبا, محبت سے بھی پکارتے تھے ہم سے خواہش رغبت جنت کچھ لینا, اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں عبادت رد نہ ہو جائے. حضرت سناتے تھے حضرت محبوب الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فرماتے کہ میں جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو تفسیر پڑھنے, تو حضرت نے تفسیر پڑھائی اور پھر حضرت نے ان سے, بادشاہی مسجد کا ایک حجرہ تھا متعین کر دیا, فرمایا 40 دن تک یہاں رہ کے یہ چیزیں پڑھنی ہیں اور کوئی کتاب نہیں کچھ نہیں. بڑا مجاہدہ. فرماتے تھے ہم جو ہر وقت کتابیں دیکھنے کے عادی تھے, اب کوئی کتاب نہیں پڑھنی, کچھ نہیں کرنا, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو میں نے ایک دن درخواست کی حضرت سے, بیعت کی, تو فرمایا میرے شیخ زندہ ہیں, دین پور شریف چلے جاؤ. فرمایا دین پور چلا گیا. فرمایا پوری بستی میں سوائے اللہ کے ذکر کے اور کوئی چیز ہی نہیں تھی, ہر جگہ اللہ کا ذکر. فرمایا میں جہاں جاتے, ہم چھوٹا سا گاؤں, جس گلی جس محلے میں ہم گئے, آمنے سامنے آنے والا ایک بھی کہتا الا اللہ, وہ بھی کہتا تھا الا اللہ, ہر جگہ الا اللہ الا اللہ کی سزائیں گونجتی. فرمایا لاہور آیا تو بیعت حضرت رحمت اللہ سے ہوا تھا, خلافت حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے دی سلسلہ قادریہ کی, اور فرمایا کہ یہ ذکر کرو. حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ایک دن ایک درویش جو وہاں ہم نے دیکھا تھا, اور وہاں معمول یہ تھا کہ دین پور شریف میں بھات موٹے چاول سحری کے وقت, روزہ رکھنے کے ٹائم پہ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے, ایک بڑا پیالہ بھر کے دے دیتے تھے, بس 24 گھنٹے یہی کھاؤ اور کچھ نہیں. مجھے بڑا پیالہ ہوتا تھا میرے لیے, حضرت رحمت اللہ علیہ تمام کچھ ہوتا تھا, بہرحال ہوگا جو. تو فرمایا وہاں میں نے درویشوں کو دیکھا کہ ایک پیالہ چاولوں کا رات اور دن سارا اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. وہ درویش لاہور نظر آیا تو اس لاہوری رحمت اللہ علیہ سے اس نے پوچھا چند دن رہا لاہور میں اور پھر کہنے لگا حضرت جاتا ہوں, اور رونے کا اس پہ حال طاری ہو گیا. تو حضرت سے تسلی دی, فرمایا روتے کیوں اتنا, ٹھیک ہے سلسلہ ہے ذکر ہے سب کچھ. اس نے کہا حضرت روتا اس لیے ہوں کہ ایک بھات کا پیالہ اللہ نے حساب لیا وہ نہیں دے سکوں گا, لاہور شہر میں آ کے اتنا کھانا ملتا ہے اللہ کو کیا جواب دوں. کہا حضرت میں چلتا ہوں. یدعوننا رغبا ورہبا, اللہ کی ذات سے جو محبت پیدا ہوتی ہے خوف اس کی حفاظت کرتا ہے, اور خوف پیدا ہوتا ہے نفس کے مجاہدے سے. اور نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کو ان چیزوں کا عادی بنانا جو اس کو ناگوار گزرے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جو کچھ خیال کرتا ہے اللہ کی ذات اس سے وراء الورا. یہ کمال کی اصطلاح, ہم شاید ہر سال ہی اس کا ذکر کرتے ہیں, کمال کی اصطلاح. علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی تھے, وہ اتنے بڑے صوفی تھے کہ ان پہ وحدت الشہود کھلا کہ یہ کیا چیز. تو وحدت الشہود میں انہوں نے جو ان کو چیزیں نظر آئیں انہیں بڑا اس پہ تعجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات مجھ پہ کھولے ہیں, یہ کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ شیطان کی طرف سے. آدمی کبھی کبھی اپنے تصور کی پرستش کرتا ہے, اللہ کی نہیں کرتا. اس کے تصور میں جو اللہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کی پرستش کرتا ہے, حقیقی اللہ کی نہیں کرتا. بایزید بستامی رحمت اللہ کے پاس بڑے شیخ وقت آئے اور کہا حضرت توبہ کے لیے آیا ہوں اور کچھ تلقین کریں. فرمایا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھ سے کہا گیا کہ 30 سال سے اپنی روح کی پرستش کر رہے ہو میری نہیں. یہ تمہیں غلط فہمی نہ رہے کہ تم مجھے پوج رہے. حقیقت میں جو اللہ کی پرستش کرتا ہے نا وہ جب کھڑا ہوتا ہے خدا کے سامنے تو اس کا حضور غالب ہوتا ہے. اس کی حضوری گناہ میں اور بندے میں فاصلہ پیدا کرتی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو کس کو پوج رہا ہے؟ اللہ کی حضوری کہ میں اس کے سامنے حاضر ہوں اور وہ مجھ سے غائب ہے, اس جیسا مخفی بھی کوئی نہیں ہے اور جیسا ظاہر بھی کوئی نہیں. خفا کے جتنے پردے ہیں وہ ان سب پردوں سے ماورا ہے, اور اظہار کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اتنا ظاہر ہے کہ میری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی, آنکھوں کے سامنے ہے مگر میں اسے دیکھ نہیں پاؤں. علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کو ہندوستانی صوفیہ سے بڑا اعتقاد. اس وقت شیخ شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہار شریف میں ان کی خانقاہ تھی, بڑی لمبی عمر 120 سال سے بھی زیادہ عمر ہوئی ان کی. انہوں نے اپنے خلفاء کو بھیجا کہ جاؤ اور ہندوستان سے اس کی تصدیق کرا کے لاؤ کہ جو کچھ میں نے دیکھا یا دکھایا گیا یہ سب صحیح ہے. شیخ علاء الدین سمنانی رحمت اللہ ان کے خطوط اور احوال پڑھے اور اس پہ مہر لگائی اور کہا یہ بالکل صحیح ہے, آپ کا راستہ جو چیز ہے یہ بالکل صحیح. انہوں نے یہ اصطلاح پہلی مرتبہ غالباً استعمال کی کہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے, ثم وراء الورا, اللہ کی ذات ہر چیز سے بلند و والا ہے. یہ کتابیں پڑھی حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ, اور حضرت مجدد نے اپنے شیخ خواجہ حضرت کے مکتوبات شریف ہم پڑھتے رہے نا جب بھی, تو یہ بار بار آتا تھا. حتیٰ کہ مکتوبات شریف پڑھتے اس وقت خان صاحب رحمت اللہ سے ہم نے دریافت کیا کہ حضرت یہ اصطلاح کہاں سے آئی, بڑی زبردست چیز ہے. فرمایا یہ نہیں پتا مجھے. تو بعد میں پتا چلا مزید مطالعے سے کہ انہوں نے اپنے شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت مجھے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بڑی اچھی لگتی ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں. ان پہ واضح الشہود کھلا تھا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب میں تھا کہ واضح الشہود ان پہ کھلے، تو وہ گویا ان کے افکار مل گئے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اصطلاح وہاں سے لی ہے، اور جو اصل چیز لکھی ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ صوفی دیکھتا ہے خواب، اور جو کچھ سالک اپنے ذکر اذکار میں سوچتا ہے، اور فلسفی جس انتہا پہ پہنچتا ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اس سے بلند و بالا اور بلند و بالا. اس لیے انسان مسلسل حرکت کرتا ہے اللہ کی طرف، اور ہر لمحہ منزل سے بڑھ کر آگے قدم رکھتا ہے، اور اپنی ہستی کی پستی سے باہر نکلتا ہے. مثنوی میں مولانا نے کہا ہے نا کہ اپنے وجود کی پستی سے باہر نکلو، اور فقرہ کیا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ بالغ اس وقت ہوتا ہے جب جسم سے گندگی کا خروج ہوتا ہے، اور انسان اس وقت بنتا ہے جب خود گندگی سے نکلتا ہے. اپنے وجود کی پستی سے نکل کے اللہ کی بلندیوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ جو سفر اسے ملتا ہے نا، یہ اس کے اللہ تعالی کے متعلق جتنے تصورات ہوتے ہیں سب کے سب ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ جان جاتا ہے، اس پہ انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ حاضر و ناظر کوئی نہیں، اور اللہ سے زیادہ باطن میں کوئی نہیں. جب یہ انکشاف ہوتا ہے اسے، تو پھر اس انکشاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خیال میں اللہ ہے اور کچھ نہیں، میری مراد اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مراد نہیں. اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یقینی قرب اپنے سے بھی زیادہ قربت اللہ کی ہے، میں کچھ نہیں. یہ ہستی کو فنا ملتی ہے، اور جب ہستی کو فنا ملتی ہے اور مسلسل یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو پھر آدمی خود کی محبت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، اور قرب میں اللہ کے قرب میں جب اپنی محبت سے بھی نکل جاتا ہے نا، تو غیر کی محبت کہاں آئے گی؟ اللہ کا قرب خود اپنی محبت نکال دیتا ہے، غیر کے لیے کیا جگہ باقی بچی؟ سوچنے کی بات ہے نا. نتیجہ یہ کہ جتنے بھی علوم اور معارف ہوتے ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں، اپنے حوالے سے نہ دیکھتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ بولتا ہے. یہ صدیقیت کے مقام پر پہنچ کے یہ حقائق ظاہر ہوتے ہیں. ہمارے جد امجد جو تھے رائے پور کے سلسلے کے، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کہتے تھے، میں نے اپنے شیخ کے ساتھ پوری زندگی گزاری، اتنے سالوں میں ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں سنا جسے اپنی تعریف کی کوئی بو آتی، کچھ نہیں. ہمیشہ نفی سنی، ہمیشہ یہی سنا کہ کچھ نہیں، ہمیشہ یہی کہ میں کچھ نہیں. تو اللہ کے قرب میں پہنچ کے خود اپنی ذات کی محبت نکل جاتی ہے، تو غیر کی کہاں سے کوئی آئے گی؟ اس لیے وصال نام ہے اللہ کی حضوری میں اپنے ہونے کو فنا کر دینا، وصال اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات کے بغیر اللہ کی حضوری آ جائے. خیال آتا ہے نا، خیال کس کو کہتے ہیں؟ خیال کہتے ہیں کسی چیز کا پہلا دھندلا سا عکس جو ذہن کے آئینے میں آتا ہے، خیال اسی کو کہتے ہیں نا. خیال میں بھی اپنی ذات نہیں آتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفیہ نے یہ جو چیزیں دو داخل کی تھی نا، ایک کثرت ذکر اور ایک مجاہدہ، اس نے اس دین کو باقی رکھا. اگر کثرت ذکر نہ ہوتی، اللہ کی یاد نہ ہوتی، خوف نہ ہوتا، ریبورٹ ہو جاتا آدمی، کیا کرتا؟ مصیبت کے وقت روتا کہاں سے، مانگتا کہاں سے؟ جو نعمت ملی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آنسو نکلتے ہیں تو سجدہ کا کس کو کرتا؟ تو خدا کو نہ مانتے تو کدھر جائے پھر؟ کس کو کہے کہ آپ نے مہربانی کی، آپ نے کرم کی؟ یہ سب چیزیں دین میں جو کثرت ذکر اور مجاہدہ آیا ہے اس نے دین کو برقرار رکھا ہے. بہت وقت ہو گیا، کل انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن کل وہ بات کریں گے غدیر خم پہ انشاءاللہ.